السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ودوسري آيات من اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من غشنا فلیس منا. آج خطبے کا موضوع ہے امتحانوں کے دن، دنیا کے سب سے برے دن. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کے امتحانات سکولوں میں شروع ہو رہے ہیں، اور جب بھی امتحانوں کے دن قریب ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بہت ساری تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں امتحانوں کی تیاری کے لیے. اور ہمارے بچے خاص طور پر جنہوں نے امتحان دینے ہیں، ان کے نزدیک یہ دنیا کے بدترین دن ہے، سب سے برے دن ہیں. آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی امتحانوں کے دن دنیا کے سب سے برے دن ہوتے ہیں، جن بچوں نے پورا سال ضائع کیا ہے کھیلنے میں، وقت ضائع کرنے میں، سستی اور کاہلی میں، کیا ابھی ممکن ہے کہ ایسے بچے کامیاب ہو جائیں امتحانوں میں اور پاس ہو جائیں، یا ناممکن ہے؟ بعض اہم نصیحتیں اور تدابیر بچوں کے لیے، والدین کے لیے، استادوں کے لیے، امتحانات کے دن کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ برے دن اچھے لگنے لگے. زندگی کا امتحان سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں اور کتنی امتحانات ہیں جو ہم سب دے بھی رہے ہیں اور دینے بھی ہیں. سب سے بڑا امتحان کون سا ہے؟ کیا اس کی تیاری ہم نے کی ہوئی یا نہیں کی؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند باتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امتحانوں کے دن میں، امتحانوں کی وجہ سے ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک طبعی معاملہ ہے. انسان کمزور ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے اسے ہمیشہ ڈر لاحق لاحق رہتا ہے. تو طبعی ڈر تو جو بچے پورے سال میں پڑھتے ہیں اور اول درجہ حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی ڈر امتحان کی وجہ سے موجود ہوتا ہے. تو یہ طبعی ڈر کی بات میں نہیں کروں گا, لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس طبعی ڈر کے ہوتے ہوئے ہم لوگ والدین, معاشرہ, سکول یا استاد اس ڈر کو دگنا کر دیتے ہیں, تگنا کر دیتے ہیں, مزید اضافے کر دیتے ہیں. بچہ پہلے سے ڈرا ہوا ہمارے رویے سے یہ ڈر اور بڑھ جاتا ہے, اور یہ ڈر بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے لیے یہ زندگی کے دنیا کے سب سے برے دن ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند تدابیر ہیں, نصیحتیں ہیں, ہدایات ہیں, خاص طور پر ان بچوں کے لیے جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اور پورا سال کھیل کود میں لگے رہے ہیں, سستی اور کاہلی کا عالم تھا, والدین کی نصیحت کے باوجود بھی وہ پڑھتے نہیں تھے. تو کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسے بچوں کے لیے چند تدابیر ہیں. پہلے نمبر پہ یہ اچھی طرح جان لیں کہ عقل پریشر کے وقت اور ڈر کے وقت, تنگی کے وقت صحیح کام نہیں کرتا. انسانی عقل جو ہے اگر اس پر دباؤ ڈالا جائے, پریشر ڈالا جائے, تو یہ کام نہیں کر سکتا, صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. اور بغیر عقل کے استعمال کے امتحان میں بیٹھنا تو مشکل ہے. تو امتحان کے لیے اپنے عقل کو صاف رکھیں, پاک رکھیں, اور ہر دباؤ سے, ہر پریشر سے دور رکھیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلی باتیں بھول جائیں, یہ بھول جائیں کہ ابھی تک میں نے وقت ضائع کر کیا, اب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں, بہت سارا پڑھنا پڑے گا, وقت بہت کم ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا, میں ویسے بھی ناکام ہوں, میری زندگی ہی ایسی ہے اور پڑھائی کا بوجھ میرے لیے بہت مشکل ہے. یہ ساری باتیں جو ہے اس وقت بے فائدہ ہیں, بلکہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عقل کو مزید پریشان کرتے ہیں, اپنے آپ کو مزید پریشان کرتے ہیں, اپنے عقل پہ مزید دباؤ ڈالتے ہیں, اور پھر جب پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر کچھ پڑھ نہیں سکتے. دوسری بات, حسرت اور ندامت میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. جو وقت سستی کاہلی میں اور بے فائدہ چیزوں کے ساتھ گزارنے میں گزر چکا ہے, وہ وقت گزر چکا ہے, مر چکا ہے. جو باقی ہے اس کی طرف توجہ کرو اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو. اور جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ بھی جان لو کہ نقصان کو کم کرنا اس سے بہتر ہے کہ نقصان میں ہی رہنا. یہ دوسرے لفظوں میں نقصان میں رہنے سے بہتر ہے کہ نقصان کو کم کر دیا جائے. اگر پہلے پانچ یا چھ مضمون میں فیل ہوتے تھے کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سال میں دو مضمون میں فیل ہوتے ہو اور تین یا چار میں کامیابی حاصل کر لیتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن صرف نقصان میں ہی رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جزوی کامیابی ناکامی نہیں ہوتی, جزوی کامیابی ناکامی نہیں ہوتی. کیونکہ بعض بچوں کے ذہن میں ہے ہم تو ہیں ہی ناکام, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر پہلے چار یا پانچ یا چھ مضامین میں فیل ہوتے تھے سپلی لگتی تھی, کوئی حرج نہیں اگر اس سال میں دو مضامین میں سپلی لگ جائے یا ایک میں لگ جائے. تو جزوی کامیابی تو ہے, اور جزوی کامیابی کبھی ناکامی نہیں ہوتی. اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ضرور بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یاد رکھو ناکام لوگ جو اپنا آپ کو ناکام سمجھتے ہیں اگر وہ کوئی اچھا کام کر لیں اور جزوی کامیابی حاصل کر لیں تو اس شخص کے لیے یہی کامیابی ہوتی ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنا سارا وقت ضائع کرتے ہیں سارے سال میں, اور امتحان جب آتے ہیں تو مر جاتے ہیں. آدھے وہ مرے ہوتے ہیں, آدھا ہم ان کو مار دیتے ہیں. میں کوئی ایک روشن ایک چنگاری ان تاریکیوں میں ایک چنگاری دکھا رہا ہوں. ایک روشن زاویہ دکھا رہا ہوں کہ وہاں سے ابتدا کرو. دنیا ختم نہیں ہو جاتی جزوی ناکامی سے, دنیا ہی ختم ہوتی. ارے دنیا تو بہت بڑی ہے. کوئی اچھی طرح جان لو کہ دنیا میں کوئی بھی ضعیف اور کمزور انسان نہیں ہے. حقیقت ہم ویسے کمزور ضعیف ہیں, لیکن جو ابیلٹیز ہمارے اندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازا ہے, میں ان نعمتوں کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مکمل طور پہ کمزور انسان نہیں ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے انسان ہیں جو اپنی طاقت اور کامیابی کی جگہوں سے غافل ہیں کہ میرے اندر وہ کون سی اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پر میں اپنی زندگی کو اچھا کر سکتا ہوں. پاور پوائنٹ ہر انسان کے اندر موجود ہے, لیکن ہر انسان سمجھتا ہے کہ بس میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں, دوسرا مجھ سے اچھا ہے. کلاس میں جو ٹاپ کرتے ہیں وہی ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں, ہماری تو قسمت میں ٹاپ کرنا نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. کیا اس کے پاس دو سر ہیں, چار آنکھیں ہیں اور دس کان ہیں, دو دل ہیں, وہ کیا چیز ہے اس کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پورے سال میں جدوجہد کرتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, اور تم پورے سال ضائع کرتے رہتے ہو. یہ بنیادی فرق ہے. اگر اللہ تعالی نے اسے ذہانت تھوڑی سی زیادہ دی ہے, اور یہ جو ذہانت کی بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں یا بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ کرتے ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں، وہ پیدائشی ذہین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ طاقت دی ہے سوچنے کی سمجھنے کی، اور ہمیں محروم کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں عقل کے اعتبار سے، یا تو عاقل ہوتا ہے یا غیر عاقل ہوتا ہے، یا عقل والا یا پاگل۔ اگر پاگل ہوتے تو تمہیں اسکول میں داخلہ نہ ملتا بلکہ پاگل خانے میں داخلہ ملتا، اس مطلب تم پاگل نہیں ہو، عقل تو ہے۔ اور جس کی عقل ہے آئی کیو لیول کے اعتبار سے، جو زیادہ سے زیادہ فرق ہوتا ہے میرے بھائی، وہ 10% کا بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ذہین اور سب سے کم ذہین انسان میں جو فرق ہوتا ہے، وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، اگر ایک جینیس بچہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے اور 3 گھنٹے میں وہ پورے سبجیکٹ کو بہترین طریقے سے یاد کر لیتا ہے، لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے، تو یہ بچہ جو اس سے کم جینیس ہے، اسے 5 گھنٹے پڑھنے پڑیں گے یا 6 گھنٹے پڑھنے پڑیں گے، بس تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ 3 پڑھتا ہے تو یہ 2 گھنٹے زیادہ پڑھ لے گا، بات محنت کی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی وقت باقی ہے، اور اگر کل امتحان ہے تو آج ابھی بھی وقت ہے، ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے، اور فوراً گھر جاتے ہوئے کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کبیر، کہ اپنی طاقت سے بری ہو جاؤ۔ اور یہ لا حول ولا قوة الا باللہ صرف ایسے بچوں کے لیے جو کمزور تھے پورے سال میں، بلکہ ہر بچے کے لیے، اور خاص طور پہ جو ٹاپ کرتے ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں اور ہم ہمیشہ اول آنے والے ہیں، ٹاپ کرنے والے ہیں، ابھی بھی ہم ٹاپ کریں گے۔ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کوئی شک نہیں کہ آپ محنت کرتے ہیں پورے سال میں، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے، احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کئی ایسے بچے دیکھے ہیں میں نے، ٹاپ کرنے والے، امتحانوں سے پہلے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اول تو کیا وہ امتحان دے ہی نہیں سکتے بیچارے۔ تو اپنی طاقت سے نکل کے اعتراف کرو اپنی کمزوری کا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، القوی العزیز کے حوالے کر دو، کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ابھی تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اپنے والدین سے جا کے معافی مانگو، اور جب والدین سے آپ معافی مانگتے ہیں تو ان کے دل میں مسرت آتی ہے، اب ہمارا بچہ سدھر گیا ہے، اب یہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اور جب وہ دعا کریں گے تو دل سے ہی کریں گے، وہ دعا تو ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے رویے سے یہ دعائیں زبانوں سے نکلتی ہیں، لیکن جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی والدین کا مقصد ہے، جتنی بھی دنیا میں والدین ہیں چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب ہو جائے، اور کم سے کم دنیا کے معاملات میں وہ سیدھا ہو جائے۔ ہمیشہ والدین اپنے بچوں کے خیر خواہ رہتے ہیں، لیکن جب نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر اور ہر دھرمی کا رویہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس موضوع پر، پڑھائی کے موضوع پر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر والدین کبھی بد دعا نہیں کرتے یہ بچہ ناکام ہو جائے، وہ پھر بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اس بات یہ دعا زبان سے ہوتی ہے، ابھی آج وقت ہے، واپس جاؤ گھر میں، والدین سے معافی مانگ لو کہ ابھی تک میں نے وقت ضائع کیا ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ لوگ مجھے معاف کر دو اور میرے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور دیکھو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ, صرف زبان سے پڑھتے رہیں گے تو اس کا جو قولی ثواب ہے وہ تو ملے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن اگر دل سے پڑھیں گے اور اپنی طاقت سے نکل کر اپنی طاقت سے براءت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے, پھر دیکھیں یہ دنیا کے چھوٹے امتحان تو کیا, بڑے سے بڑے امتحان کا بھی آپ سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی. اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں, جب آپ دل سے پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو پھر جب جو کام پہلے کرتے تھے چیٹنگ والا, دھوکہ دینے والا, پھر وہ نہیں رہے گا. بعض بچے کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے پاس بہت راستے ہیں اور ایسے راستے ہوتے ہیں کہ ان راستوں کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی, یا تو پکڑے جاتے ہیں یا جو لکھے جاتے ہیں وہ سوال آتے نہیں ہیں, ساتھ والے سے پوچھتے ہیں, کبھی وہ غلط بتا دیتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں, اور دوسری روایت من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے, ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑی وعید ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی کے تعلق سے یہ مجھ میں سے نہیں ہے, اچھا لگتا ہے. واللہ بہت بڑی بات ہے, یہ عام بات نہیں. اگر آپ کا والد آپ کو کہہ دے میں تم سے بری ہوں, برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھ میں سے نہیں ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کسی کے لیے. تو کبھی بھی دھوکے دہی سے کام نہ لیں, بلکہ اپنا اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں, ابھی وقت باقی ہے. اور ابھی سے اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اپنے وقت کو اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کر لیں, تقسیم کر لیں. ابھی میں نے کل اگر میرا ریاضی کا پیپر ہے, اور ویسے بھی الحمدللہ سکولوں میں ایک اچھی چیز دیکھی ہے میں نے کہ سب سے مشکل پیپر جو ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک راز ہے, سائیکولوجیکلی اگر سب سے مشکل کام آپ پہلے کر لیتے ہیں تو باقی پھر آسان ہوتے کہ نہیں. اگر سب سے پہلے آسان ہو تو مشکل آخر میں ہو تو سارا وقت مشکل میں ہی گزرتا ہے, کیونکہ آگے جو بڑا دادا ہے وہ کھڑا ہے. اگر مشکل پہلے سے ہی آسان ہو جائے اور پہلا امتحان پہلے دن گزرتے ہی آپ دیکھیں بچوں میں وہ ڈر آدھا ختم ہو جاتا ہے, پہلے دن کے بعد آدھا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے مشکل سبجیکٹ کا امتحان دے دیتے ہیں اور پھر باقی تو پھر آسان ہی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے سب سے مشکل سبجیکٹ ریاضی کا سبجیکٹ مثال کے طور پہ یا میتھس کا, وہ سب سے پہلے ہوتا ہے تقریباً, اور اکثر اسکول میں کل ریاضی کا پیپر ہی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے پاس یعنی پورا ہفتہ تھا امتحان کے پہلے تیاری کے لیے, سب سے مشکل سبجیکٹ میں سب سے زیادہ وقت ملا ہے تیاری کا, تو اچھی بات ہے. اور پھر جب سب سے مشکل امتحان آپ دے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل اس میں تو میں نے جواب تو دیے, اچھے جواب دیے ہیں, تو پھر اگلے امتحان کا جو ڈر تھا وہ دل سے نکل جاتا ہے. بہت کم لوگوں سے بعض اسکولوں میں نے سنا ہے کہ پہلا امتحان سب سے آسان ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے, آسان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وقت ہوتا ہے تیاری کے لیے. اور پہلا امتحان اگر آسان ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان بچوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں جو پورا سال نہیں پڑھتے. یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلا امتحان تو آسان ہو گیا, خوش ہو گئے, لیکن اگلی مصیبتیں تو کھڑی ہیں, اگر ریاضی کا آخری پیپر ہو تو بچوں کا حال دیکھیں، وہ پورے امتحانوں میں ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جتنے بھی امتحان اچھے ان کے سر پہ وہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ اس سے جان کب چھوٹے گی. تو سب سے پہلا امتحان، سب سے مشکل امتحان ہی ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. اور پھر امتحان کے دن میں وقت تقسیم کر لیا، ریاضی میں نے پڑھنی ہے، کتنے چیپٹر ہیں؟ 10 چیپٹر ہیں. یہ 10 چیپٹر جو ہیں میرے پاس ابھی 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں مثال کے طور پہ. نماز بالکل نہیں چھوڑنی، جب توبہ کی تو پکی توبہ کی ہے. اگر وقت کا لحاظ ہے تو ٹھیک طریقے سے وقت کا لحاظ ہے. اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو حق کے توکل کرنا ہے. اگر پہلے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اب نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی. سچی توبہ اسی کا نام ہے. تو نماز وقت پہ پڑھنا کچھ بھی ہو جائے، اور ایک وقت نماز کا نکال لیا، پھر 5, 6, 8 گھنٹے جو باقی ہیں اپنی طاقت کے مطابق، 10 چیپٹر ہیں اور 8 گھنٹے میرے پاس ہیں، یہ 7 گھنٹے میرے پاس ہیں، میرے پاس ہر چیپٹر کے لیے 50 منٹ ہیں، زیادہ نہیں ہے. اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا چیپٹر پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہر چیپٹر میں سے جو سب سے اہم سوال ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جنہوں نے پورا سال ضائع کیا ہے. جو بچے ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ماشاء اللہ پڑھنے کا، یہ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے. ہاں بعض چیزیں ضروری ہیں، جیسے اللہ پہ توکل ہے اور عزم ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سب کے لیے ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت باقی نہیں بچا. 10 چیپٹر ہیں، 6 یا 7 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 40 سے 50 منٹ ہے ایک چیپٹر کے لیے، تو آپ ہر چیپٹر میں سے جو سب سے اہم سوال ہیں، 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے، ہر چیپٹر میں اگر دیکھیں سب سے اہم سوال 5 اور 10 کے بیچ میں ہوتے ہیں، آپ ان میں سے سب سے اہم سوال جو ہے وہ لے لیں اور ان کو نوٹ کریں اور ان کا حل کریں. ایک اور مثال کی بنیاد پر، مثال کے طور پر ریاضی کا پیپر ہے تو ہر چیپٹر میں مثالیں ہوتی ہیں، مثال کو دیکھیں، اس کو حل کریں، سمجھیں، اور 10 کا وقت یا 5 کا لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ان میں سے 5 اہم، کتاب میں نشان ہوگا، کہیں پہ لگایا ہوگا، ٹیچر اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اہم سوال ہے، اگر نوٹ کیا ہے تو ٹھیک، نہیں کیا تو کسی ساتھی سے پوچھ لو، فون نمبر موجود ہیں. ویسے واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اب تھوڑا سا چینج کر کے اچھے کام میں لگا لو. سب سے اہم ترین کوشچن جو ہے اس چیپٹر کے تعلق سے پوچھ لو، وہ آپ کو بھیج دیں گے، 5 منٹ کی بات ہے، آپ وہ سوال دیکھ لیں اور ان میں سے سب سے پہلے مثال دیکھیں کیسی ہے، پھر اس کا حل دیکھیں کیسا ہے، پھر ایک اور مشق لے لیں اور خود حل اس کو کریں. 5 سوالوں کے لیے آپ کے پاس 50 منٹ ہے، ہر سوال 10 منٹ کافی ہے، 5 منٹ مثال کے لیے، 5 منٹ خود حل کرنے کے لیے. اور مسلسل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں، مسلسل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد 5 سے 10 منٹ کا آپ کو وقفہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا ذہن ہے، اگر مشین بھی مسلسل چلتی رہے تیز رفتار میں، کیونکہ ابھی آپ نے تیز رفتار میں کچھ یاد کرنا ہے، تو مشین بھی تھک جاتی ہے، انسان کا ذہن بھی تھک جاتا ہے. جب آنکھوں پہ بوجھ محسوس ہو، سر میں درد محسوس ہو، تو گولیاں نہ کھائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو راحت کا تھوڑا سا وقت دیں اور آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ. اور یہ جو راحت کا وقت ہے، آپ لیٹ جائیں، تھوڑے سے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جس نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزدکم قوۃ الی قوتکم، جو تھوڑا سا آپ کے اندر پاور ہے استغفار سے وہ اور بڑھ جاتی ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، استغفار سے، کثرت سے استغفار سے جو آپ نے پڑھا ہے 1 گھنٹے میں، ایک تو وہ محفوظ ہو جائے گا، پھر اس میں تقویت بھی آ جائے گی. اور یہ پریکٹیکل باتیں اب کر کے دیکھیں، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. آج کے وقت ہم کچھ سلوشنز دینا چاہتے ہیں، کچھ حل دینا چاہتے ہیں، رحمک اللہ، تاکہ جو وقت ابھی ضائع ہو چکا ہے مزید ضائع نہ ہو. تو کثرت سے استغفار، پہلے گھنٹے کے بعد 5 سے 10 منٹ، 10 منٹ مگر آپ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ 200 مرتبہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. پانچ منٹ میں، اور دس منٹ میں آپ چار یا پانچ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اگلا جو استغفار کے ساتھ جو اگلا ذکر ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آرام کے وقت کبھی وقت ضائع نہ کریں، بشک لیٹ جائیں کمر سیدھی کر لیں، آنکھیں بند کر لیں اور ذکر کرتے رہیں. اگر زیادہ سر میں درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، الارم لگا کے اثر سے پہلے کا وقت، کیونکہ اثر کے بعد کے وقت سونا جو ہے درست نہیں، سر میں کافی درد ہو جاتا ہے، موسم بھی آپ جانتے ہیں آج کل جانے سردیاں شروع ہو چکی ہیں. ظہر سے پہلے کے وقت کا جو ہے اگر آپ کچھ لیٹنا چاہیں تھوڑے سے آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے، یا پھر عشاء کے بعد کا وقت بھی آدھے گھنٹے لیٹنے کے لیے بہتر ہے. یہ عصر سے مغرب کا وقت جو ہے نا، یا عصر سے عشاء کا، اس میں اگر آج تھوڑا سا سوتے ہیں تو پھر سر میں درد ہو جاتا ہے، بھارے پن محسوس ہوتا ہے اور پھر پورے رات تک یہ معاملہ رہتا ہے. تو اگر آدھے گھنٹے کے لیے سونا ہے، الارم سیٹ کر کے آپ آدھے گھنٹہ تھوڑا سا راحت کر سکتے ہیں. کھانے پیتے اور پڑھائی کرتے وقت اچھی طرح یاد کر لیں، اچھی طرح جان لیں کہ جب پڑھے تو صرف پڑھتے ہی رہیں. ٹی وی چل رہا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، گانے سنے جانے پڑھائی ہو رہی ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پڑھنا ہے تو بس پڑھنا ہی ہے، اور گانے سننا تو ویسے ہی حرام ہے. جب ابھی توبہ کیے تو پھر اس پر تو عمل تو کرو نا. جب اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا ہے تو ٹھیک طریقے سے کریں نا. تو اپنا وقت تقسیم کر لیں، پڑھنا تو صرف پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. نماز کا وقت الگ کر لیا ہے، اور گھر کے کام کے لیے، یہ نہیں کہ میں امتحان کر رہا ہوں، میرے امتحان ہیں اور پھر کام بھی ختم ہو گئے. چھوٹے موٹے کام کریں، ہماری بیٹیاں بھی اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے. امتحان ہے تو کیا ہوا، پلیٹیں دھونے میں تھوڑا سا پانچ منٹ لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے برتن دھونے میں کتنا وقت لگتا ہے. ساتھ دیں، اور والدین سے دعا بھی لیں. بعض بچے روٹی کے بہانے جاتے ہیں، روٹی لینے کے لیے دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں اور دس بہانے بناتے ہیں. پہلے امتحان سے جان چھڑانی ہے، بس اس انتظار میں مطلب گھر سے اجازت ملے کچھ لینے کے لیے، باہر گئے، دوستوں سے ملے، گپ شپ لگائی اور ایک گھنٹہ ضائع کر کے آ گئے اور بہانے بنائے، رش تھا، یہ تھا، وہ تھا، پھر دس جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. نہیں، اگر اللہ پہ توکل کرنا ہے تو ٹھیک توکل کرنا ہے، سچ بولو، روٹی لینے کے لیے خود جاؤ جیسے پہلے جایا کرتے تھے لیکن نئے انداز سے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دس منٹ میں واپس آ جاتے ہیں انشاءاللہ، یہ اس سے بھی کم وقت میں. پہلے ایک گھنٹے میں آتے تھے، اب دس منٹ میں آپ آ سکتے ہیں. اس کے بعد رات کو زیادہ دیر تک نہ جاگے. پڑھنا ہے آٹھ گھنٹے، ابھی سے آپ متعین کر لیں، یعنی عصر کے بعد سے لے لیں آپ، چار بجے سے لے لیں، چار بجے سے دس بجے تک چھ گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے. نماز کا وقت آپ نکال لیں، یعنی ایک گھنٹہ اور نکال، اس میں پانچ گھنٹے ہیں تقریباً ملتے ہیں جو باقی ہیں. اگر آپ گیارہ بجے تک بھی پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، بارہ کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی جاگنا درست نہیں ہے. بعض بچے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھنے سے دو نقصان ہیں. پہلے نقصان یہ ہے کہ جو پڑھا ہے وہ صبح اٹھ کے آپ کو یاد نہیں رہے گا. اگر آپ مسلسل، یعنی بعض بچے صرف ایک گھنٹہ سوتے ہیں اور بعض بچے مسلسل پڑھتے رہتے، دونوں غلط ہیں. دماغ کو راحت ملتی نہیں اور ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے جو انفارمیشن جو آپ نے یاد کی وہ خلط ملت ہو جاتی ہے ساری. لگتا ہے آپ کو، حقیقت ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے دماغ کو پیدا کیا الحمدللہ. بچہ یہ لگتا ہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ ڈر ہوتا ہے. تو اب اس ڈر سے نکلنے کے لیے رات کے بارہ بجے کے بعد کسی صورت میں پڑھنا ہی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں پڑھا چھوڑ دے، ایک چیپٹر باقی چھوڑ دے، لیکن بارہ بجے کے بعد جاگے نہیں. دس چیپٹر تھے، نو کی تیاری ہو گئی، ایک کی باقی ہے، وقت نہیں ملا، اس کو چھوڑ دے. دس سوالات میں سے اگر آپ ایک سوال کا جواب نہیں دیں گے پیپر میں تب بھی پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے رات جاگتے رہیں گے اس ایک چیپٹر کی تیاری میں تو پھر دس سوال میں سے پانچ سوال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، اور جس کے جوابات 50% سے کم ہو تو پاس نہیں ہے، وہ فیل ہے. تو زیادہ نہ جاگے. اس کے بعد جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ صبح فجر سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اٹھے اذان سے، وضو کرے، تہجد کی نماز دو رکعت پڑھیں کم سے کم اگر پڑھنا چاہیں، اور اگر وتر کی نماز عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی تھی تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد کتاب اٹھائیں، جو اہم سوال آپ نے نشان لگائے تھے ان کو دہرانا شروع کر دیں. ایک سمری آخر میں آپ یاد کر لیتے ہیں، اور یہ جیسے کہتے ہیں مکھن ہوتا ہے نا، کسی چیز میں سے مکھن نکلتا ہے، یہ آپ کا وہ مکھن ہے جو آپ کے ذہن میں چسپا ہو جاتا ہے، اور جب آپ امتحان پہ بیٹھتے ہیں ان میں سے جتنے سوال آپ کے آنکھوں پہ سے گزرتے جائیں گے آپ کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ چلنا شروع ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر پورے کر لیا. تو یہ صبح کے وقت دیر سے اٹھنے کی جو بری عادت ہے، ان کو چھوڑ، امتحانوں کے دن سے آج سے یہ سوچ لیں، کل سے نہیں، آج رات سے سوچ لیں کہ جاگنا زیادہ نہیں ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے تہجد کی. اگر ہمیشہ وقت ضائع کیا ہے تو ابھی سے شروع کر لیں، کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو امتحان ہے ابھی پرائمری کے تو ختم ہو چکے ہیں، مڈل اور سیکنڈری اور یونیورسٹی کے کالجز کے امتحان ہو رہے ہیں. تو اس لیول بچے کے لیے یہ ہدایت بہت ضروری ہے، دو رکعت پڑھے کم سے کم، اور تین وتر پڑھے اگر نہیں پڑھے عشاء کے ساتھ. اور پھر یہ قیمتی وقت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم بارک الامت فی بکوریہ، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے برکت کر دے، برکت ڈال دے صبح سویرے کے وقت میں. تو بکور صبح سویرے برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اکثر بچے سوتے رہتے ہیں، اور والدین بھی بےچارہ ساری رات پڑھتا رہے بےچارہ، یا بیچاری بیٹی جو ہے ساری رات پڑھتی رہی ہے، دو بجے تین بجے سوئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سات بجے جگائیں گے، ساڑھے سات بجے امتحان ہے، سات بجے جگائیں گے، دو گھنٹے بیچاری سو لے گی، یہ بیچارہ سو لے گا، غلط ہے. نماز بھی گئی فجر کی، اور اس بابرکت وقت سے محرومی بھی ہے. اور پھر جو بچہ اٹھتا ہے سات بجے اور تیاری بھی جلدی کرنی ہے، اس بھگدڑ میں امتحان کی ٹینشن ویسے ذہن میں ہوتی ہے، سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، جلدی میں جانا، ابھی آنکھیں بھی ٹھیک طریقے سے دھوئی نہیں ہے، منہ بھی ٹھیک سے دھویا نہیں ہے، اور امتحان کی کرسی پہ بیٹھتے تو کیا امتحان دیں گے، کیا جواب دیں گے. تو یہ سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، گھر کا سسٹم بھی اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے. اس کے بعد فجر کی نماز، اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں لڑکوں کے لیے، اور بچیاں جو اپنے گھر میں پڑھیں مکمل پردے میں، اور مسجد میں جاتے ہوئے ذکر مسنون پڑھیں، نماز پڑھیں، دو سنتیں پڑھیں، پھر فرض با جماعت پڑھیں، اور اذان کے بعد جائیں. انتظار نہ کریں پڑھتے پڑھتے کہ اقامت ہو جائے پھر جاؤ، بعض بچے ہی کرتے رہتے ہیں، نہیں، واللہ اس میں برکت آپ کر کے دیکھ لیں. آپ اقامت کے وقت آپ کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور پہلی صف پہ نماز پڑھنا شروع کریں، اور اس کی برکت دیکھیں. آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز کے بعد کے اذکار کتنے بچوں کے آتے ہیں، بچوں کے ہم میں سے کتنے لوگوں کے آتے ہیں، ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں. ایک کارڈ ملتا ہے چھوٹا سا، اذکار الصباح والمساء اور اذکار بعد الصلوات، نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے ذکر پڑھنا شروع کر دو. اس کے بعد گھر واپس جو اذکار پڑھنے کے بعد گھر واپس جاؤ، ناشتہ کرنا ہے، بغیر ناشتے کے امتحان کی طرف نہ جائیں، ناشتہ کرنا ضروری ہے. ناشتہ کرنے کے بعد وقت ملتا ہے تو پھر جو آپ دہرا رہے تھے وہ دہراتے رہیں، اور جب آپ امتحان کے لیے اسکول میں داخل ہو جائیں، اور امتحان سے پانچ منٹ پہلے امتحان کے کمرے میں یا لیکچر تھیٹر کے اندر جانے سے پہلے، اس پانچ دس منٹ پہلے آپ بالکل پڑھنا بند کر دیں، چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، اور عام دعا جو ہے، ذکر جو ہے آسانی کی، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ پڑھتے رہیں. اور امتحان کے لیے جب آپ کو کوشچن پیپر ملے اس پیپر کو بہترین طریقے سے پڑھیں، آگے اور پیچھے دیکھ لیں. آج کل تو ویسے ایم سی کیوز ہے، بہت آسان سسٹم ہو گیا ہے، کوشچن کو بہتری اچھی طریقے سے پڑھیں، سرسری نہ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں. آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں یا کم سے کم 2 گھنٹے ہوتے ہیں، آدھے وقت کے بعد آپ باہر نکل سکتے ہیں، تو 1.5 گھنٹہ کم سے کم آپ کے پاس ہے. اس 1.5 گھنٹے میں آپ 20 یا 30 جتنے سوال بھی ہیں آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. جلد بازی نہ کریں. اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تب بھی جلد بازی نہ کریں، اچھی طرح پڑھیں، اس کو نوٹ کریں اور جواب دینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ جواب دینا شروع کر دیں. امتحان دینے کے بعد، اور امتحان کے دور میں نے بتایا ہے کہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے ٹیچر جو موجود ہے وہاں پہ آپ اس کو بلائیں اور پوچھیں، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی سوال میں سے جواب نہ پوچھیں، چیٹنگ حرام ہے اور استاد بھی آپ کو بتانے والے نہیں ہیں. بہرحال کوئی استفسار، کوئی چیز دشوار ہے تو آپ پوچھ لیں. امتحان سے فارغ ہونے کے بعد کیا امتحان کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ نہیں، جو گزر چکا ہے؟ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. اگر جو امتحان گزر گیا ہے، میں نے پیپر کیسے کیا، اکثر بچے باہر نکلتے ہیں گزرے امتحان کی بات کرتے ہیں، زیادہ غلطیاں سامنے آتی ہیں، اگلے امتحان میں کے لیے دماغ بند ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اس امتحان کی وجہ سے اگلے امتحان بھی غلط ہو جاتا ہے، اس پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اور پوچھتے کس سے ہیں؟ اپنے جیسوں سے پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو یہی اس نے جواب دیا. آپس میں اتنی سخت ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا جواب سنو تو میرا جواب سنو، دونوں کا جواب غلط ہوتا ہے. وہ بےچارا دوسرا پریشان ہی ہو جاتا ہے، یار اس نے تو ٹھیک جواب دیا ہے، یہ تو میرے جیسا ہی تھا، اس کو کیا ہو گیا، مجھ سے اچھا کر رہا ہے. اور بےچارے اس پریشانی کی وجہ سے جس دن 2 پیپر ہوتے ہیں اگلا پیپر ضائع ہو گیا، اس کی تیاری بھی جتنی تیاری بھی کی وہ کام نہیں آئے گی. اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھیں، اگر ڈسکشن سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پازیٹو اثر ہوتا ہے، مثبت اثر ہوتا ہے، تو آپ ڈسکس کریں. اگر ڈر پیدا ہوتا ہے اور اس کا نیگیٹو یا منفی اثر ہوتا ہے تو آپ ڈسکس نہ کریں، چھوڑ دیں. جو گزر گیا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اگلے کے لیے دیکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں. زیادہ دیر اسکول میں نہ گزاریں، اگر گھر قریب فوراً گھر میں چلے جائیں. اور یہ والدین کے لیے بھی ہدایت ہے جو اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جاتے ہیں، امتحانوں کے وقت دیر سے نہ جائیں. امتحان سے جب بچہ نکلے تو آپ کو پہلے وہاں پہ منتظر رہنا چاہیے تاکہ بچے کا وقت ضائع نہ ہو، اس نے آرام بھی کرنا ہے اور امتحان بھی دینا ہے. پھر آرام کا وقت جا کے آرام کے لیے تھوڑا سا سو جاؤ اور وقت ضائع نہ کرو، اس کے بعد پھر دوسرے دن کی تیاری سے میں نے کہا ہے اسی طریقے سے کرنی ہے. یہ چند تدابیر تھے بچوں کے لیے. والدین کے لیے، اللہ کے لیے سختی کرنا بند کر دیں، بعد ہر وقت ٹوکنا ختم کریں. پہلے بچہ سہما ہوا ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں اپنی سختی سے. بعض بچے پڑھتے رہتے ہیں، والد گھر میں نہیں ہے. جب والد گھر سے گیا تھا تو بچہ سو رہا تھا، واپس آیا تو بچہ سو رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے پڑھا ہی نہیں ہے، تو فوراً جاتے ہی 10 گالیوں کے بعد، یعنی ایک تو اٹھانے کا انداز ہمارا پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، وہ تم ابھی تک سو رہے ہو، تو شرم نہیں آتی. 10 گالیوں کے بعد بیچارہ اٹھتا ہے، کیا ہو گیا، کون سی مصیبت آ گئی، بیچارہ سو رہا تھا، کیا ہو گیا، تمہیں تمہارا امتحان نہیں ہے کل، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے ابھی تو سویا ہوں میں، مسلسل 6 گھنٹے تو پڑھتا رہا ہوں، آپ تو گھر میں تھے ہی نہیں. تو یہ جلد بازی اور یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں اور کچھ نہیں، بچے کے آپ کا حوصلہ جو ہے وہ آپ توڑ دیتے ہیں. اس لیے اور بات بات پہ ٹوکنا ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، راحت اس کو بھی ملنی چاہیے. اور یہ بچے یہ بھی سن لیں کہ وہ بھی وقت ضائع نہ کرتے رہے، کیونکہ بعض والدین مجبور ہو جاتے اس رویے سے، وقت ضائع کرتے رہتے ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وقت بہت ضائع کیا ہے، ابھی وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. تو سختی نہ کریں اور حد سے زیادہ بچوں کو سر پہ نہ چڑھائیں. امتحان ہے تو پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی بھائی، بچوں سے زیادہ والدین پر مصیبت ہوتی ہے. میں نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں اور سنے ان کے بارے میں. اب بچہ پڑھ رہا ہے کتاب، والد اس کو 14-15 سال کے بچہ ہے یا 20 سال کے، والد اس کو چمچ سے چاول کھلا رہی ہے، وہ منہ میں ٹھوس رہی ہے. اس بچے کے پاس وقت نہیں، کوئی بیچارہ مصروف ہے پڑھنے میں، وہ خود نہیں کھا سکتا تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور منہ میں ٹھوسے جا رہے بچہ، وہ کھاتا جا رہا مزے سے اور وہ پڑھتا جا رہا. یہ کون سی پڑھائی ہے؟ امتحان دے رہے، تم کیوں مصیبت میں پڑ گئے ہو؟ ٹھیک ہے پانچ منٹ روک دو, رکھ دو کتاب پانچ دس منٹ, کھانا کھانا دو اسے. نہیں نہیں, پانچ منٹ دس منٹ ضائع ہو جاتے ہیں. پھر یہی بچے ہوتے ہیں جو کتاب تو کھلی ہوتی ہے لیکن, اور آخر کتاب پہ ہوتا ہے لیکن دماغ کس کی اور جگہ پہ ہوتا ہے. تو نہ اس طریقے سے کیا کریں. امتحان ٹھیک ہے, امتحان ہی ہے, ڈر لگتا ہے امتحانوں سے, لیکن اس کو اتنا بڑا ہوا نہ بڑھائیں, اور نہ ہی بچوں کو اتنی ناکارہ سمجھیں کہ آپ وہ کچھ کر نہیں سکتے, ہم نے کچھ کرنا نہیں. اسی بچے نے امتحان دینا, آپ نے امتحان نہیں دینا, اس بچے نے امتحان دینا ہے, اور انشاءاللہ بہت اچھا امتحان دے گا. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت لائق بچے ہیں اور اچھے بچے ہیں, سمجھدار بچے ہیں, لیکن بعض اوقات دماغ میں کچھ الٹی سیدھی باتیں آ جاتی ہیں, غالباً برے صحبت سے, برے دوستوں سے, جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے اندر کوئی منفی سوچ اور اس طریقے سے منفی رویہ رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے پیار سے اور محبت سے, نرمی سے ان سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ یہ منفی چیزیں جو ہے ان کے ذہن سے نکل جائیں گی. استادوں کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. کوشچن پیپر جو ہے اس میں میانہ روی رکھیں. بعض استاد ایسے دیکھے ہیں جن کو بعض بچے پریشان کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ بدلہ امتحانوں میں لیتا ہے. پھر وہ یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس آج طاقت ہے تو پھر ایسی ذات بھی ہے دنیا میں جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. آج آپ کے ہاتھ میں, آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ دیں سوالوں میں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بچے نے بھی امتحان دینے, اس کو بھی کوئی استاد ہونا ہے, اسے بھی کوشچن پیپر بنانا ہے. تو عدل انصاف سے کام لیں. اگر بعض بچے برے بچوں نے برا سلوک رکھا ہے تو سب سے بدلہ تو نہ لینا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آسان پیپروں کے بچے ویسے ہی بس اس کو مذاق سمجھ لیں. میانہ روی سے کام لیں اور عدل انصاف سے کام لیں, کوشچن پیپر ٹھیک بنائیں اللہ سے ڈرتے ہوئے, یہ مدد رکھتے ہوئے کہ اگر میرا بچہ اس امتحان میں ہوتا تو کیسے کوشچن ہونے چاہیے تھے, یہ معیار ہونا چاہیے. جب اور ہدایت استاد کے لیے, نگرانی کرتے وقت جھوٹ نہ بولیں اور کسی کی مدد نہ کریں, اپنے بیٹے کی بھی نہیں, اچھے اسٹوڈنٹ کی بھی نہیں, کیونکہ وہ بھی چیٹنگ ہے. مدد کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہنٹ دینا کہ اس کا جواب ایسا ہے, نہیں, یہ ناانصافی ہے, یہ چیٹنگ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, استادوں کے لیے بھی ہے. تیسرے نمبر پہ جب آپ مارکنگ کرنا شروع کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے مارکنگ کریں, انصاف کے ساتھ. بعض اوقات جواب, آج کل تو ویسے ایم سی کیوز ہیں کہ جواب غلط ہی سامنے آ جاتا ہے, اس میں آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. بعض اوقات جواب جو ہے وہ ایم سی کیوز کے علاوہ بات میں کر رہا ہوں, وہ صحیح کے زیادہ قریب ہوتا ہے. سوے صحیح بھی نہیں ہوتا, 80% صحیح ہوتا ہے, 70% صحیح ہوتا ہے, استاد اسے زیرو دے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس بچے نے اتنی محنت کی ہے اور صحیح کے قریب پہنچا ہے, تو ایسا بچہ جو اس پہ رحم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان اس پر رحم کرتا ہے. یہ وقت رحمت کا ہے, تو نرمی سے اور رحمت سے. یعنی کہہ رہا کہ آپ غلط سوال کے جواب کو ٹھیک کر دیں, یہ چیٹنگ ہے, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن جو سوال صحیح کے قریب ہو تو ایسے بچے کے لیے مدد کرنی چاہیے. آخر میں ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, چند اہم باتیں ہیں. یہ دنیا ساری کے سارے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ تبارک میں, سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو, کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے. کیوں آزمائے؟ ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے جو عمل کرنے والا نہیں, بلکہ سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. احسن العمل, وہ احسن العمل وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, چاہے دنیا کا عمل ہو چاہے دین کا عمل ہو. اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس عمل سے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. ہماری زندگی ساری کی ساری آزمائش ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ مال و اولاد آزمائش ہے, امتحان ہے. کیا مال کے امتحان میں اور اولاد کے امتحان میں ہم کامیاب ہیں یا نہیں, سوال ہے, جواب ہم نے خود دینا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے مال سے نوازا ہے, اولاد سے نوازا ہے, امتحان ہے, کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک یا نہ ہو سکے. اگر کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں کہ اسی کی توفیق سے یہ کامیابی ملی ہے. اور اگر نہیں تو پورا خطبہ شروع سے سنیں. پھر یہی سارے ہدایات جو ان بچوں کے لیے تھی یہ ہمارے لیے ہے. کل ان کا امتحان ہے, آج ہمارا امتحان ہے, کیونکہ موت تو اچانک آئے گی نا. ان کے امتحان کی تاریخ تو لکھ دی گئی ہے کہ انہیں کل امتحان دینا ہے دنیا کا, سکولوں کا امتحان دینا ہے, اور ہم نے اپنے رب کا امتحان دینا ہے جس کا وقت شروع ہوتا ہے موت سے, اور موت کا وقت متعین نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. مال ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, نوکری ہے, رزق ہے, اچھے دوست ہیں, سواری ہے, گھر ہے, یہ سارے کے سارے نعمتیں ہیں اور ساری کی ساری آزمائش کے لیے ہیں. سب سے بڑا امتحان آخرت کا امتحان ہے, اس کے لیے ہمیں تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سبحان اللہ, فَوَرَبِّكَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, ربوبیت کی قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم. تو مومن کو چاہیے جب یہ لفظ سنے نا تو اپنے صرف کان نہیں اپنے دل کو کھول کر سنے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے والا ہے, کیوں قسم کھائی جا رہی ہے. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, ہم ان سب سے سوال کریں گے. ارے کس چیز کا سوال کریں گے؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ ہوئے عمل کیا کرتے تھے دنیا میں, سب کے متعلق سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے گا بغیر ترجمان کے. دائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا اس کے اپنے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہیں سے کوئی یار و مددگار نظر آ جائے, کہیں سے کوئی ایسا شخص, ایسی طاقت مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. بس یہ وہ امتحان ہے, آخرت کا امتحان جس کے بعد ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی ہے، دوسرا چانس ہے ہی نہیں، جیسے مرنے کے بعد زندگی کا دوسرا چانس نہیں ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے اس امتحان کے بعد دوسرا چانس نہیں. دائیں دیکھے گا، اپنے عمل نظر آئیں گے، کیا عمل ہے؟ توحید ہے، اتباع سنت ہے، نماز ہے، روزے ہے، زکات، صدقات، حج، خیرات، عمرے، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، حسن اخلاق، حسن سلوکی، یا شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، سود ہے، بدکاریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، قطع رحمی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا. کیا اعمال ہیں؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ایک ذرے برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی اور ایک ذرے برابر نافرمانی بھی ضائع نہیں ہوگی، ذرے برابر خیر بھی ضائع نہیں ہوگا، ذرے برابر شر بھی ضائع نہیں ہوگا. سامنے کیا نظر آئے گا؟ جہنم نظر آئے گی. اور سوال، میرے بھائی، سب سے پہلا سوال جو اس انسان سے کیا جائے گا کلمہ توحید کے تعلق سے، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے دنیا میں اللہ تعالی کے سوا، کہاں ہیں؟ کیا جواب ہے؟ جس زندگی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے وہ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میری زندگی ساری تم پکارا ہے، میرا ایک ہی رب ہے، ایک ہی سچا معبود ہے اور وہ تو ہے. اور جس نے کسی اور کو پکارا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اینما کنتم تعبدون، کہاں ہے؟ ذرا سامنے تو لاؤ، دکھاؤ مجھے، کہاں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ اور سورۃ الشعراء میں بڑے پیارے الفاظوں سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلان نبی یا فلان ولی یا فلان فرشتہ؟ واللہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سوال، اور یہ سوال صرف جب اجمعین کی بات آئی ہے تو سب سے ہوگا، ہر عام و خاص سے ہوگا، فرشتوں سے بھی سوال ہوگا، کیا یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کہتے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ بری ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا، سورۃ المائدہ کے آخری آیات میں، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر کو کھڑا کر دیا جائے گا، سوال ہوگا. توحید، دیکھیں کتنی اہمیت ہے توحید کی، لا الہ الا اللہ کی، کہ فرشتوں سے بھی سوال ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں سے بھی سوال ہوتا ہے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنانا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کہتا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ میں نے نہیں کہا ہرگز، اگر کہا ہوتا ہے تو نے ضرور جان لیا، جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے نفس ہے وہ تو نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے. سبحان اللہ. اور آج کل میں توحید کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارے عقیدے ٹھیک ہے، چھوڑیں اس بات کو، کوئی اور بات بتائیں. اور اکثر جماعتیں جو دعوت تبلیغ کے کام میں منسلک ہیں وہ نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھو. جب امتحان کلمہ توحید کا پاس ہو جائے گا اور کوئی کامیاب ہو جائے گا تب باری آتی ہے نماز کی، دوسری چیزوں کی. اعمال بعد میں ہے، پہلے عقائد ہیں. لا الہ الا اللہ کا سوال، اینما کنتم تعبدون، محمد رسول اللہ کا سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ جب جانتے ہیں رسول کیا لے کے آئے تو جواب کیا دیں گے؟ رسول کیا لے کے آیا ہے؟ جتنی بھی رسول تھے کیا لے کے آئے ہیں؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لے کے آئے, کیا جواب دیا ہم نے رسولوں کو جس نے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کیا صحیح طریقے سے, اور صحیح طریقہ ایک ہی سبیل المؤمنین کا طریقہ ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے وہی کامیاب انسان ہے, اور جس نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل یا کشف یا ود یا ذوق یا خواب یا منطق یا کسی اور ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو محض اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے, اور ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب یہاں سے انسان پاس ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے سوال قیامت کے دن ہوگا نماز کے تعلق سے, اور یہ اعمال کی جو اعمال ہم کرتے ہیں, اما کانوا یعملون, عمل کے اعتبار سے جو سوال ہوگا سب سے پہلے نماز کا, تو نماز اور ہم کہاں ہیں, ہماری نماز کیسی ہے؟ پانچ وقت نماز فرض ہے مردوں پر با جماعت, کتنی ہم پڑھتے ہیں با جماعت, اور کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اور کتنی نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں قضا وقت کے بعد, اپنے آپ سے پوچھ لیں, اور اس کریم کے کرم کو دیکھیں رب سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے میرے بندے کے اعمال میں دیکھو نوافل ہیں, اگر ان فرائض میں تو کوتاہی ہوئی ہے تو وہ جو نفل سنتیں تھیں جو نفل تھے اللہ تعالیٰ ان کو فرض میں تبدیل کر دیتا ہے, یہ کرم ہے اس کریم کا. ارے فرض ہوں گے تو نفل بھی ہوں گے نا, جو فرض نہیں پڑھتے تو نفل کہاں پڑھتے, جو فرضوں میں سستی اور کاہل و کوتاہی سے کام لیتے ہیں تو ان کے نوافل کہاں ہیں. اور پھر دماغ سے معاملات کے تعلق سے جو سوال ہوگا سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا, جس نے کسی کا قتل ناجائز کیا ہے اس نے جواب دینا ہے, کلمہ توحید بھی ہے نماز بھی ہے, لیکن ناجائز مسلمان کا قتل کیا ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے سینے سے بم کو باندھ کر اور اسے جا کے اس جگہ پر بلاسٹ کر دیں جہاں پر مسلمانوں کو عام آمد رفت کی جگہ ہوتی ہے اور مسلمان مر جاتے ہیں, کیونکہ یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ 70 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, مسلمان کو قتل کرنے سے حور ملتی ہے. اور مجھے یاد آ گیا حور کے نام سے سیدنا عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا ہاتھ میں کنکر ہیں, کنکروں سے کھیل رہا ہے, وہ کہے اللہ تعالیٰ میری شادی حور سے کروا دے. سیدنا عمر اس کی بات سن کے فرماتے ہیں شادی کا جو تمہارا خیال جو بلند ہے وہ تو ٹھیک ہے, مانگ تمہاری بہت عمدہ ہے, لیکن مہر تمہارے پاس یہ کنکر ہے تمہارے ہاتھ میں, اگر کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, کھیل کود سے کچھ ملتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر اپنے سینے سے بند باندھ کے خودکشی کر کے, خودکشی ویسے حرام ہے, اس کا سوال جواب الگ دینا ہے. اور پھر جو عام عثمان کو جو قتل ہوا جن کو جانتے بھی نہیں, چھوٹے بچے ہیں عورتیں ہیں, ایک بلاسٹ ہوا ہے اس میں رکشے سے گزر رہی تھی بیچاری عورتیں رکشے سے, اور اس بلاسٹ کی وجہ سے یعنی ان عورتوں کی جو ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگوں اور سر پتے کہاں پر بکھرے ہوئے تھے, کیا قصور ہے ان کا, وہ کافر تھی, اگر کافر بھی ہو تب بھی اس طریقے کا قتل کرنا جائز نہیں شرح, کافر کو بھی ایسے بھی مارنا, لیکن فکر دیکھے کیسے تبدیل ہوئی بچوں کی. یاد رکھ قیامت کے دن سوال ہو اور جواب دینا پڑے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ چار سوالوں کے جواب نہ دے. پہلا سوال ان عمر ہی فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں پہ فنا کیا ہے, عمر 50 سال 60 سال 70 سال فنا ہو گئی, مرنے کے بعد فنا ہو گئی نا, اب حساب کا وقت ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو, عمر کی نعمت تمہیں دی ہے, زندگی سارے نافرمانی میں، مرتے دم تک حرام کھاتے رہے، مرتے دم تک نافرمانی کرتے رہے، مرتے دم تک شرک و بدعات و خرافات میں ڈوبے رہے، تمہیں تھوڑی بھی شرم نہیں آئی؟ ان عمره فيما افنى، پوری عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ آج ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، واللہ اگر آج جواب نہیں ہے تو کل بھی نہیں ہوگا. دوسرا سوال، اس میں کامیابی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی فرم برداری میں، ٹھیک ہے. وعن شبابه فيما ابلى، ٹھیک ہے، 60-70 سال کے بعد تو توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے، یاد رکھیں. لیکن جوانی کا وقت کہاں پہ تم نے ضائع کیا ہے؟ تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پہ لگایا تھا؟ اس کا الگ سے سوال ہے. جوانی نعمت ہے، جیسے عمر ایک نعمت ہے، جوانی کی بھی نعمت ہے، کہاں پر لگائی؟ آج ہمارے جوان دیکھ لیں، ان کا اکثر وقت کہاں پہ گزرتا ہے؟ وعن ماله من اين اكتسبه، مال کی طرف سے دو سوال ہوں گے، مال جو ہم کما رہے ہیں ایک میں دو سوال ہوں گے، من اين اكتسبه، کہاں سے کمایا ہے، حلال یا حرام سے، واين انفقه، اور کہاں پر اسے خرچ کیا ہے، حلال یا حرام میں، دگنا سوال. ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ابھی تک جو کمایا ہے وہ کہاں سے کمایا ہے. اگر حلال ہے تو الحمدللہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک حرام تھا، تو توبہ کرے فوراً اللہ تعالیٰ سے، واللہ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر جتنی بھی گناہ کیے تھے ان سب کو نیک میں بدل دے گا. ارے جو بھی حرام مال تھا سب نیک میں بدل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ارے 10 لاکھ حرام کے کمائے، وہ 10 لاکھ نیکی میں بدل جائیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ ابھی چوری کر لو اور مزید حرام کما لو تاکہ میں پھر توبہ کروں گا، یہ میرے لیے اور حسنات بڑھ جائیں گے، نیکیاں ہو جائیں گی. کہیں اس غلط فہمی میں شکار نہ ہونا، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جو ہی آپ نے حرام کی طرف جانا ہے، اگر موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر توبہ کا وقت بھی باقی نہیں رہتا، تو فوراً توبہ کر لیں. اور آخر میں، وعن عمله ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به، اور جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ عمل تم نے کیسے کیا. اور صرف دنیا، صرف دینی علم نہیں ہے، یہ دنیاوی علم بھی ہے. آج ہم کرپشن کے تعلق چیختے اور چلاتے رہتے، جو علم حاصل کیا ہے کہ اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، اور علم پر صحیح عمل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. بعض لوگ کہتے ہیں اگر علم کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر ہم حاصل نہیں کرتے. اگر علم نہیں حاصل کرو گے تو اور اس سے سخت سوال ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اور جو بنیادی علم ہے، توحید کا علم، صحیح عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ فرض ہے. اور جو فرض میں کوتاہی کرتے اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ پکڑ ہوتی ہے. تو یہ علم تو ضروری ہے، جب علم حاصل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور جب دونوں کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ان میں شامل ہو جاتے ہیں، الذین انعم اللہ علیہم. اور اگر علم تو ہے لیکن عمل نہیں تو پھر مغضوب علیہم کے ساتھ ہے، اور اگر عمل علم نہیں تو پھر ضالین ہیں. تو علم اور عمل دونوں میں خیر و برکت ہے، عافیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان ہے. اللہ علم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو ہر امتحان و ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بچوں کے لیے ان کے جو امتحان ہیں وہ آسان فرمائے، اور ہمارے بچوں میں عزم اور علم اور عمل کا جوش اور جذبہ پیدا فرمائے، اور ان کے لیے آسانی فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تحفے اور تحائف، تحفہ بنیادی طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرے محبت بڑھتی ہے. لیکن تحفہ جو ہے بعض اوقات رشوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بعض اوقات نافرمانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایسے موقع پر حرام ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی آفس میں ہے یا کوئی اس کا کام ہے تو اس آفس کی وجہ سے جو مال یا کچھ تحفہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے, جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ سالگرہوں پہ تحفے دیے جاتے ہیں یہ حرام, کیونکہ سالگرہ یہ حرام ہے. اور شادی اور بیاہوں پہ جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ایسا تحفہ ہے جو معمولی سا ہے, زیادہ اسراف اس میں نہیں ہے, اس میں یعنی دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت باقی رہتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بغیر تحفے کے کوئی کسی آنا نہیں, جو تحفہ نہیں دیتا اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یا جو تحفہ اس نے دیے وہ کم ہے, اس طریقے سے, تو یہ درست نہیں ہے. اور شریعت کے تعلق سے والدین اپنے بچوں کو تحفہ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. رشتہ دار بھی اس کو تحفہ دے سکتے ہیں, دوست احباب بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو جہیز کا سسٹم چلا ہے, جہیز شرعاً جائز نہیں ہے. اگر تحفے کی شکل میں کچھ آپ دینا چاہتے ہیں, عام سی چیزیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہیز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گھر دیا جاتا ہے, یعنی گاڑی تک بھی اور پورا کچن اور پورا گھر, یہ کیا ہے؟ اور پھر لوگوں کو دکھایا بھی جاتا ہے, دیکھو یہ جہیز ہے, اور پر خاص کارنر ہوتا ہے اس میں سب سجا کے رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو دے رہے ہیں. تو اپنے بیٹے کی قیمت کیا ہوگی؟ قیمت اس سامان کی ہے, بیٹے کی کیا قیمت ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر بیٹی اپنے میں کے اور اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوتی ہے اور وہی سامان اس کے خاوند اور اس کے گھر والے استعمال کرتے رہتے ہیں. آپ کی بچی کی اپنی قیمت ہے, اپنا وجود ہے. ہمارے بیٹے لونڈیاں نہیں ہیں, ناکارہ نہیں ہیں, کیونکہ شادی نہیں ہوگی جب تک کہ رشوت نہ دی جائے یا خاوند کو یا سسرا والوں کو کچھ دیا نہ جائے. اور جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یاد رکھیں بیٹے والے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جان لے کہ یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. ان کی بھی بیٹیاں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بھی دیا ہے تو ہم بھی لیں گے. اگر آپ دے سکتے تو آپ نے دیا ہے, تو ہر بندہ دے سکتا ہے کیا؟ اور کئی ایسی بیٹے بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کی عمر گزرتی جا رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ شادی کی نہیں, کیونکہ جہیز نہیں ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں, خوبصورتی کی کمی نہیں ہے, لیکن مال کی کمی ہے. اور یہ ظالم زمانہ جس کہے جاتا ہے, یہ ظالم معاشرہ جو ہم سے بنا ہے, ہم نے بنایا ہے, ہم اسی میں رہتے ہیں, ہم ہی ظلم کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ ظالم ہے. یہی وجہ ہے, نہیں ہم ظالم ہیں, معاشرہ کیا ظالم ہے. تو آج توبہ کریں اور یہ طریقہ چھوڑ دیں, بالکل غلط طریقہ, جائز نہیں ہے. اچھی بات نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شرط لگانا جائز نہیں ہے. شرط لگانا کہ ضرور دینا یہ جائز نہیں ہے. کوئی خوشی سے دینا چاہے کچھ, اس میں کوئی حرج نہیں, محبت بڑھتی ہے, کوئی حرج نہیں. اس کو شادی کے لیے خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تحفے طائف شادی سے پہلے بھی ہیں, بعد میں اس وقت بھی اگر آپ دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو خاص کر لینا, اگر نہیں دیں گے تو ناراضگی کا عالم بن جاتا ہے, پھر رشتے ٹوٹتے ہیں, یہ حرام ہے, شرائع جائز نہیں ہے. جی ہاں بھائی, یہ سوال ہے کہ بعض کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ نو گفٹس بلیسنگز اونلی, تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں چاہتے تو, کیونکہ وہ پھر وہ سوچتے کہ ہمیں بھی دینا پڑے گا, تو پہلے سے لکھ دیں ہماری جان چھوڑیں بھائی, نہ ہمیں دیں نہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے بھائی. آپ دعا تو دیتے رہیں, دعا تو ویسے آپ دیتے رہیں, کوئی حرج نہیں.